رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے سامنے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو رونے لگے اور فرمایا کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ میرے تمام اعمال میرے تمام عمر کے عمل اعمال ان کی ایام میں زندگی کے ایک دن کے عمل کے برابر اور ان کی زندگی کی راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائیں, یعنی مجھ کو میری زندگی بھر کے اعمال کا اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرما دیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک دن اور ایک رات کا عمل عطا ہوگا, ایک رات کے عمل کا عطا ہوگا. اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رات سے میری مراد وہ رات ہے جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق روپوشی کے ارادے سے غار ثور کی طرف چلے. تو جب غار کے پاس پہنچے اور حضرت صدیق اکبر نے غار کے اندر جانا چاہا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدا کی قسم آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں, پہلے میں غار میں جاؤں گا, تو اگر وہاں کوئی مضی چیز ہوگی مثلا درندہ سانپ بچھو وغیرہ تو جو گزرے گی وہ مجھ پر گزرے گی, آپ محفوظ رہیں گے. پھر حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر چلے گئے اور اس کی صفائی کی. اس غار میں ایک طرف چند سوراخ نظر آئے تو اپنے تیبند میں سے پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں اور چیتڑوں سے ان سوراخوں کو بند کیا, لیکن دو سوراخ پھر بھی باقی رہ گئے. تیبند میں سے کچھ اور پھاڑا, اس میں اتنا باقی نہیں رہا کہ اس سے ان سوراخوں کو بند کیا جا سکتا. تو ابوبکر صدیق نے ان دو سوراخوں میں اپنے دونوں پاؤں اڑا دیے. اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لائیں, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے. رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ تھا. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے. اسی حالت میں ابو بکر کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا, اگرچہ اس کے اثر سے حضرت ابوبکر صدیق کو سخت تکلیف ہونے لگی, لیکن اس اندیشے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے آپ بیدار نہ ہو جائیں, اسی طرح بیٹھے رہے, حرکت بھی نہیں کی, یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ ابو بکر تم کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, مجھے لگتا ہے مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے. آپ نے اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب دہن ڈال دیا. تو ابو بکر صدیق کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ اسی وقت چلی گئی, اسی وقت ختم ہو گئی. آگے حضرت عمر کا بیان ہے. پھر ابو بکر کی وفات سے کچھ پہلے اس زہر کا اثر لوٹ آیا اور وہی ان کی وفات کا سبب بنا. اس طرح ان کو شہادت فی سبیل اللہ کی سعادت اور فضیلت بھی نصیب ہو گئی, کیونکہ اللہ کے راستے میں سانپ نے کاٹا تھا. اور یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ خیبر میں کھائے ہوئے زہر کا اثر تقریباً 4 سال کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت قریب لوٹ آیا اور وہی آپ کی وفات کا سبب بنا. ایک یہودیہ عورت نے آپ علیہ السلام کو کھانا کھلانے کے بہانے سے اس میں زہر ملا کے دیا تھا, 4 سال بعد اس کا اثر ہوا. اور حالانکہ آپ نے ایک لقمہ کھا کے چھوڑ دیا تھا لیکن 4 سال بعد اس کا اثر ہوا. تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کے سفر ہجرت کی اس رات کے اس عمل کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اس دن کا اور اس دن کے حضرت ابوبکر صدیق کے اس عمل کا ذکر فرمایا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں دل سے چاہتا ہوں کہ میری ساری عمر کے اعمال ان کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں. اس سلسلے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ دن سے مراد ابو بکر صدیق کی زندگی کا وہ دن ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، وفات فرما گئے، اور عرب کے بعض علاقوں کے لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے فریضہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ لوگ اونٹ کا پاؤں باندھنے کی رسی بھی اب دینے سے انکار کریں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، اس وقت تو ان لوگوں کے ساتھ تالیف اور نرمی کا معاملہ کیجئے۔ تو انہوں نے غصے کے ساتھ مجھے فرمایا کہ عمر، تم زمانے جہالت میں تو بڑے زور آور اور غصہ آور تھے، کیا اسلام کے دور میں بزدل اور ڈرپوک ہو گئے؟ یہ کیسا انقلاب ہے؟ وہی سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو گیا، دین مکمل ہو چکا۔ فرمایا وحی کا سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ختم ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، کیا دین کو ناقص کیا جائے اور اس میں کمی کی جائے اس حال میں کہ میں زندہ رہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہہ کر صدیق اکبر نے اپنی تلوار نکالی، پھر حضرت عمر اور صحابہ بھی ساتھ آئے اور پھر اس فتنے کو ختم فرمایا۔ حضرت فرمایا کہ اللہ کا دین اللہ کے دین میں کمی ہو جائے اور صدیق زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جو مردوں میں ایمان لائے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے، لیکن اس کے بعد جو آپ نے نبی علیہ السلام پر فداکاری کی، اور سب سے زیادہ اسی لیے کہتے ہیں ساری امت کا ثواب ان کو ملے گا کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں پہل کیا۔ پہل کرنا مشکل کام ہوتا ہے ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا مخالف ہو، لیکن آج بھی اگر کوئی آدمی ان کی اتباع کرنا چاہے، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں نمازی پرہیزگار بنے، داڑھی رکھے، شرعی پردے کا گھر میں نفاذ کرے اور اپنے گھر کو شریعت کے نفاذ سے منور کرے، تو جہاں تک اس کی روشنی جائے گی سب کا ثواب اس کو ملے گا، جیسے سب کے ایمان لانے کا ثواب حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بڑے بڑے صحابہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لے کر آئے، ان سب کا ثواب، پوری امت کا ثواب کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں پہل کی تھی۔ ہم بھی اگر پہل کریں کہ ہمارے خاندان میں دینداری عام ہو جائے، اور دینداری جس کو کہتے ہیں، ہماری دینداری ویسے ہی ہے جیسے مفتی زین العابدین صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم دھکا لگا نہیں رہے، ہاتھ لگائے کھڑے ہیں۔ فرمایا عرب میں ہماری گاڑی پھنس گئی تو میں نے اتر کے دیکھا، وہ دھکے سے بھی آگے نہیں بڑھ رہی، تو فرمایا سارے لوگ اتر گئے، صرف ڈرائیور رہ گیا اور میں رہ گیا، پھر بھی گاڑی نہ چلی، تو پھر میں اترا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ لگائے کھڑے ہیں، زور کوئی نہیں لگا رہا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے فرمایا، میں نے کہا کہ زور لگاؤ جوانوں، جب زور لگایا تو گاڑی نکل گئی۔ تو ہم بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہے کہ دین جاتے ہیں اور نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، ایک معمول کی زندگی چل رہی ہے۔ اپنے اندر دین کو لانا، اپنی بیوی بچوں کو دیندار بنانا، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں، جس طرح اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ضروری، یہ سمجھنا چاہیے۔ ورنہ کیا ہے کہ کل کو یہی لوگ ہمارے پیر پکڑ لیں گے اور ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری بیوی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، شرعی پردہ کر رہی ہے یا نہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور ہمارے گھر والے بچے، بیوی بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اور بہت سی عورتیں پردہ کیسے کرتی ہیں، باہر نکلیں تو برقع پہن لیا، اور گھر میں کوئی آلو والا آیا تو بھائی 2 کلو آلو دینا، اب یہ آلو والا کہاں سے بھائی بن گیا، نہ اس کا چاچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ بھائی ہے۔ تو یہ پردہ نہیں کہتے اس کو، یہ تو اس کو عقلی پردہ کہتے ہیں۔ شرعی پردہ وہ ہے کہ جو کسی اس کے بھی سامنے نہ آئے، بہنوئی کے سامنے بھی نہ آئے، کسی نامحرم کے سامنے بھی نہ آئے۔ آج جوہروں کو اور مردوں کو بھی غیرت نہیں آتی، وہ آرام سے بائک پر اپنی بیویوں کو اور بہنوں کو بے پردہ گھماتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ لہذا یہ کام بھی ہمارا ہے کہ ہم اپنے گھر میں شریعت کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ نعرے لگانا آسان ہے کہ ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور، ملک میں جب آئے گا تب آئے گا، تحریکوں سے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی تحریک مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گھر گھروں میں چلانی ہے کہ ہمارا جو چھوٹا سا گھر ہے اس میں دین نافذ ہو جائے. جب اس میں دین نافذ ہوگا تو باہر بھی نافذ ہوگا. آہستہ آہستہ جب سارے شہر میں دین نافذ ہوگا, شہر میں ملک میں فرد سے افراد بنتے ہیں, افراد سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے قومیں بنتی ہیں. لہذا اس سے اس طرح دین پھیلتا ہے, نہ کہ خالی تحریک چلانے سے. تحریک باہر چل رہی ہے, گھر کے اندر کا حال برا ہے تو زبردستی یہ چیزیں نہیں ہوتی, بلکہ ذہن سازی کرنی پڑتی ہے اور گھر میں محنت کرنی پڑتی ہے. اہل علم سے مسائل معلوم کریں. ہمارے ہاں مسائل معلوم کرنے کا شوق ذوق بھی نہیں ہے, بس طلاق اور وراثت دو قسم کے مسائل دارالافتاؤں میں جاتے ہیں, باقی خود ہی سمجھ لیتے ہیں. بھائی یہ تو ہم کیا کریں, ہم تو کہتے ہیں ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, ہم کہتے ہیں ہماری بیوی پردہ نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں لیکن ہمارے جانے کے باوجود ٹی وی چلتا رہتا ہے, میچ ہوتا رہتا ہے. بھائی تو آپ اس کا جب تک آپ اس کا سدے باب نہیں کریں گے, کچھ کاموں میں کچھ اونچ نیچ کرنی پڑتی ہے, کچھ اکھاڑ پچھاڑ کرنا پڑتا ہے. ایک بڑے میاں تھے, ان کے بچے جو ہے ٹی وی نکالتے نہیں تھے. انہوں نے کہا یا تو یہ ڈبا رہے گا یا تو یہ تمہارا ابا رہے گا, میں اب مسجد جا کے سوؤں گا لہٰذا اب میں یہاں نہیں سوؤں گا. پھر وہ بچے سمجھدار تھے اور محبت کرتے تھے, آ کے لے گئے اور اس ٹی وی کے ڈبے کو نکالا. لہٰذا کچھ چیزیں ایسی حرکت میں برکت ہوتی ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں بس خوش رہے رحمان بھی, راضی رہے شیطان بھی. دونوں کو لے کے چلو, ادھر بھی لے کے چلو, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اس طرح دین نہیں آتا, اس طرح ایسے ہی دین رہے گا جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ ادھر بھی چل رہے ہیں ادھر بھی چل رہے ہیں, اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ, کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ, کھاتے ہیں زہر بھی. ایک طرف دوا بھی چل رہی ہے, دوسری زہر بھی چل رہا ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ زہر ہے, روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب